إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون میرے محترم دینی بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اللہ رب العالمین کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن کریم ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے، اس کے مطالعے سے، اس کے پڑھنے سے ایک انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ اس کو معلوم ہوتا ہے، حلال و حرام کی تقسیم اس کو معلوم ہوتی ہے، کیا چیز نیکی ہے کیا چیز گناہ ہے اس کا فرق اس کو معلوم ہوتا ہے، کس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور کون سا طریقہ با اخلاق ہے اور کون سا طریقہ اخلاق کے خلاف ہے، ان کی تمیز ایک انسان اس کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں کرتا ہے۔ اس کتاب کے بغیر انسان کا دل اور اس کی زندگی اندھیرے میں مبتلا ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب جب زندگی میں آتی ہے تو زندگی میں نور آتا ہے اور ایک انسان اس نور کی روشنی میں چلتا ہے۔ اس علم کے بغیر دنیاوی علوم انسان کو کامیاب نہیں کر سکتے ہیں، اس علم کے بغیر انسان کو اپنے ان سوالوں کا جواب نہیں مل سکتا ہے جو اس کے دل کو تسکین دے، جو اس کی عقل کو تسکین دے، سکون دے۔ لہذا اس کتاب کی تعلیمات پر ایمان لانا اور اس کتاب کا مطالعہ کرنا، اس کے مطابق جینا ایک انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں۔ یہ کتاب آئی ہی اسی لیے ہے کہ ہم کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے انسان اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو صحیح کرے، اپنی زندگی کو صحیح کرے، اس کے بغیر زندگی بہتر نہیں بنتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے، جو سارے عالمین کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ لہذا اس کتاب کے اوصاف کیا ہیں اور قرآن کریم ہی میں کن ناموں سے اس کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا کیا القاب، کیا کیا اوصاف اس کتاب کے بیان کیے گئے ہیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے اور یہ ہم کو قرآن سے قریب کرتا ہے کہ ہم جانے قرآن کیا کیا ہے، اللہ کی نسبت سے، بندوں کی نسبت سے اس کے اپنے اوصاف کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو ایک بڑا عنوان ہے، لیکن یہ جاننا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ تصور کیجئے کہ دنیا میں کتاب ہو جس سے بہتر کوئی کتاب نہ ہو، وہ ہمارے گھر میں ہو اور ہم اس سے دور ہوں، اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا میں کتنی کتابیں، ہر دن کتنی کتابیں چھپتی ہیں، کتنی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، ان تمام کتابوں میں، کروڑوں 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 کتابوں کے اندر ایک کتاب ہے جو ان تمام کتابوں میں سب سے عظیم الشان کتاب ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع اور بہترین کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، وہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں۔ اور وہ کتاب آؤٹ آف ریچ نہ ہو، سات سمندر پار جانا پڑے گا پھر ملے گی وہ کتاب، نہیں، ہمارے گھر میں ہے لیکن ہم اس سے دور ہوں، اس سے زیادہ بدقسمتی ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس دوری کی وجہ کیا ہے؟ اس دوری کی وجہ ہے کہ ہم نے واقعی اس کی عظمت اور اہمیت اور ہماری زندگی میں اس کا دخل مانا نہیں۔ کتاب ہے بھائی، وہ کوئی مرنے لگا تو پڑھتے ہیں تاکہ جلدی چلے جائیں، یا ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئے تو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا وہاں رہنا دنیوی اعتبار سے اچھا ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، جنات نہ ستائیں، برکت آئے۔ ہم اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں تو دنیوی فائدے کے لیے، دکان کھولی کوئی، دس بچوں کو مدرسے کی بلایا، پڑھو بھائی قرآن پڑھو، خود نہیں پڑھنے آتا ہے بچوں کو پڑھوا دیا، کچھ ہدیہ کچھ انعام دے دیا، جاؤ۔ ہماری زندگی میں قرآن کی یہ حیثیت ہے، جھگڑا ہو گیا گھر کے اندر، قسم کھانے کا وقت آیا، تو سچا کہ میں سچا، کس پہ ہاتھ رکھیں گے؟ قرآن پہ، اس کے لیے قرآن ہے، بچے کے سر پہ نہیں، مر بھی سکتا ہے، لوگ عقیدہ ہے، جھوٹی قسم اگر کھائیں گے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مر جائے گا، وہ قرآن پہ چلتا ہے، ہاتھ رکھے آدمی قسمیں کھاتا ہے، سچی جھوٹی اس کو معلوم، اللہ کو معلوم، یہ قرآن کا استعمال ہے۔ بچہ پیدا ہوا، نام نہیں مل رہا اس کا، لاؤ ذرا چھری قرآن میں گھونپ دیں گے، کھولیں گے، جو پہلا نام نکلے گا وہ ہمارے بچے کا نام ہے۔ کیا ہے یہ؟ گلے میں تاویز قرآن کا ڈالو، یہ صورت ہے اس کی، یہ نمبر ہیں، نمبر ٹوٹل ادھر سے بھی آتے ہیں ادھر سے بھی آتے ہیں، اور یہ اس کے گلے میں ڈالو، اب بچہ ہر شر سے محفوظ ہو گیا ہے، امتحان میں پاس ہوگا، اس کا نکاح بچی کا ہوگا، فلاں چیز ہوگی، دکان میں لگا دو، دیکھو کیسے نوٹ آتے ہیں۔ ہم نے قرآن کا استعمال اس کے لیے کیا ہے، ہم اپنے دنیاوی مفاد کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے حالات بدلنے کے لیے، وہ بھی دنیا کے معاشی حالات، بیماری والے حالات اور حالات، اس کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے جو کتاب آئی ہے، ہم اپنے بدلنے کے لیے اس کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری سوچ بدلے، ہماری زندگی بدلے۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو قرآن کو پس پشت ڈال دے؟ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے، بہتوں کو پست کر دیتا ہے، نیچا کر دیتا ہے، یہ وہ کتاب ہے، عزت دلانے والی، ذلیل کرنے والی۔ جو اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کرے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، اس کو پڑھے اور اس کی دعوت دے، عزت پاتا ہے۔ جو اس پر ایمان نہ لائے، ذلیل ہوتا ہے، عمل نہ کرے، ذلیل ہوتا ہے۔ جو اس کے پڑھنے، سیکھنے اور دعوت دینے کا اہتمام نہ کرے، ذلت اس کے لیے ہے۔ لہذا قرآن سے جڑنا ضروری ہے۔ تو یہ جو دوری قرآن سے ہے کیوں ہے؟ واقعی ہم کو عظمت اس کی معلوم نہیں، اس کی وہ عظمت ہم کو معلوم نہیں۔ ہم بچے سے اسکول کی پڑھائی اور ہوم ورک کیا نہیں کیا پوچھتے ہیں، پڑھائی ہوگی تمہاری، ہوم ورک ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے سو جاؤ، لیکن قرآن پڑھا؟ ابا ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، اما ہی نہیں پڑھ رہی، تو بچہ کہاں سے پڑھے گا بھائی؟ کیا ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کم سے کم قرآن کی ایک آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کچھ نور مجھ کو ملے گا؟ ایک آیت، زیادہ نہیں، کیوں نہیں کر سکتا آدمی ہے، واٹس ایپ پہ کتنی باتیں پڑھتا ہے، لیکن ایک آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی. اچھا، جو تقوی والا ہوگا وہ قرآن سے ہدایت پاتا ہے، تقوی والے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو آدمی واقعی اللہ کا ڈر رکھتا ہے اس کو قرآن گائیڈ کرتا ہے، قرآن رہنمائی دیتا ہے، یہ ہدایت ہے. کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. کیوں؟ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. کس بات میں شک نہیں؟ اس بات میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے تیری ہدایت کے لیے آئی، بشرطے کہ تیرے اندر اللہ کا خوف ہو. ڈرے گا ہی نہیں بیماری سے تو ڈاکٹر کی بات بھی مانے گا نہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن ڈرے گا نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہلاک نہیں ہونا چاہتا، تو پھر جیسا طبیب بتا رہا ہے مانو. گڑے میں جانا نہیں چاہتا، راستہ بتانے والا جیسا بتا رہا ویسا مانو. تو آدمی کے دل میں جب ڈر ہوتا ہے تو رہنمائی کو قبول کرتا ہے، جب لاپرواہ ہوتا ہے تو کسی کی بات نہیں مانتا. ایک آیت پڑھی، ماشاءاللہ آپ سمجھ میں آیا، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو اللہ کی رہنمائی سے فائدہ نہیں ہوگا. ایک ایک آیت روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، لیکن لاپرواہی سستی کی وجہ سے. کیوں؟ اس کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا، ہم کھانا ضروری سمجھا، چائے ضروری سمجھی، ہم نے واٹس ایپ ضروری سمجھا، موبائل ضروری سمجھا، ہم کتنی ساری چیزیں ضروری سمجھتے ہیں. قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ پڑھا پڑھا، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، ہماری زندگی میں کوئی چیز مس نہیں ہو رہی ہے. آپ بتائیے، اگر کسی سے آدمی سے اس کا کوئی واٹس ایپ ان انسٹال کر دیا، ہارٹ اٹیک آئے گا کہ نہیں؟ اس کا موبائل ہی نہیں، چھین لیا اس کا. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کھو گیا، گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کو، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، معلوم نہیں کس کا کال آ رہا ہوگا، معلوم نہیں کس نے مجھ کو میسج بھیجا ہوگا. کون ہے یہ لوگ؟ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کون ہے کون؟ لیکن کتنا ضروری، اللہ تجھ کو 1400 سال پہلے پیغام بھیج چکا ہے، تو سب کے میسج چیک کر رہا ہے، اللہ کا نہیں، تیرے لیے آیا ہے، تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے میسج ہو. تو دوسروں کے میسج چیک کر رہا ہے، اللہ کا میسج کیوں نہیں چیک کر رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر یہ کھوٹ ہے، یہ کمی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. آپ کو اپنے دوست کے میسج کی قدر ہے، اگر کوئی بول دے میسج بھیجا ہوں چیک کر، پہلے چیک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھیج چکا ہے، کب چیک کرے گا؟ مرنے کے بعد؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن رسول کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو. کون کون؟ قریش. قوم کی شکایت ہے وہ، لیکن آج کتنے مسلمان اس شکایت کے حقدار ہو چکے ہیں. کیوں؟ قرآن کی عظمت کا احساس نہیں، کتنی بڑی چیز میں مس کر رہا ہوں زندگی میں، کتنی بڑی چیز میں اپنی زندگی میں مس کر رہا ہوں کہ میں قرآن کو نہیں پڑھتا، میں قرآن نہیں پڑھتا، کتنا بڑا نقصان میں کر رہا ہوں، ایک ایسی لذت میں کھو رہا ہوں جس سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے. بتائیے، اللہ تعالی کا کلام پڑھنا کتنی بڑی چیز ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں دل کی تسکین ہے، اس میں گمراہی سے حفاظت ہے، اس کے اندر آدمی کی عقل کے لیے نور اور روشنی، اس سے دور ہوں میں، سب پڑھ رہا، اخبار پڑھ رہا، کالج کی کتابیں پڑھ رہا، بچوں کی کتابیں پڑھ رہا، اپنے میسیجز پڑھ رہا، انٹرنیٹ پہ کیا نہیں پڑھ رہا، سب پڑھ رہا میں، یا وہاں کے آلتو فالتو پیمفلٹ پڑھ رہا، شادی کے کارڈ پڑھ رہا، راستے میں بورڈ پڑھ رہا، سب پڑھ رہا میں، اللہ کی کتاب کیا یہ اس لائق نہیں کہ اس کو پڑھا جائے؟ ہمارا عمل بتاتا ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں بھائی، اتنا ضروری ہے کیا؟ باقی سب ضروری ہے. اگر آپ کو موبائل میں دکھائی دے اتنے پینڈنگ میسیجز ہے، نوٹیفیکیشن دکھ رہا آپ کو واٹس ایپ کے، بے چینی ہوتی ہے، وہ لال کلر کا اوپر کا نمبر اچھا نہیں لگتا ہے نا، واٹس ایپ کے اوپر نمبر آتے ہیں پانچ، یہ پانچ میسیجز ہیں جو ابھی میں نے چیک نہیں کیے ہیں، اگر یہ چیک نہیں کروں گا معلوم نہیں کیا دنیا میں تباہی آ جائے گی. چیک کر لیتا ہے قرآن اسی اسی موبائل میں ہے، کتنا بڑھتا ہے، ضروری تھوڑی، اتنا ضروری تھوڑی ہے، یہ ہماری تباہی کی وجہ ہے. جو قوم قرآن کو چھوڑ دے گی برباد ہوگی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مفسر قرآن بن جائیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں جتنی ہماری طاقت ہے، یہ بھی نہیں میں آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، آپ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ مشکل آیات جو قرآن کی ہیں جو نہیں سمجھ میں آتی بہت جلدی، تحقیق کرنی پڑتی ہے، آپ اسی میں لگائیں اپنے دماغ کو. آپ موٹی موٹی صورتیں تو پڑھ سکتے ہیں، جو نماز میں پڑھ سکتے ہیں اس کو تو سمجھ سکتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک لإلاف قریش پڑھی گئی ہماری، اس کو تو پڑھ سکتا ہے آدمی، کی بھائی اس کا کیا مطلب ہے، کیا پڑھ رہے مولوی صاحب؟ مجھ کو بھی یاد ہے، بچے کو بھی یاد ہے، اور میں روزانہ پڑھتا ہوں اپنی نمازوں میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا ہی ہے؟ ضروری نہیں یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو میرا خالق ہے، قیامت کے دن میرا حساب لے گا، جس نے سر سے پاؤں تک مجھ پر نعمتیں انڈیلی، وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے لیے بھیجا نا اس نے، تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ضروری نہیں سوچیے، یعنی ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس میں ہم ایک آیت بھی سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، تو ہماری زندگی کیا ہے؟ غور کیجیے اس کو، ایک آیت ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ایک آیت کے بارے میں معلوم نہیں کرنا چاہتے، ایٹ لیسٹ وہ آیتیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہماری نمازوں کا حصہ ہے. کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ، قل ھو اللہ احد، والعصر، انا اعطیناک الکوثر یاد ہیں، سالوں سال پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، آج تک معلوم نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ ایسی کیوں دشمنی قرآن سے بھائی، کیوں ایسی دشمنی، کیا بیر ہے قرآن سے، اتنی دوری نہیں، ایسی ضد کس کام کی ہے، کیوں یہ ضد، یہ نہیں سمجھوں گا میں، مرنے تک نہیں سمجھوں گا، کیوں ایسا، کیا دشمنی ہے قرآن سے، کیوں اعراض تمہاری زندگی میں قرآن کے بارے میں. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی واقعی اپنی زندگی میں ہر دن قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھے اور اس سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھے آدمی، ان کی تفسیر پڑھے، ان کے بارے میں ان کے معنی سیکھے، سمجھے، تاکہ اس کی زندگی میں نور آئے، اس کی سوچ اعلیٰ، اس کو رہنمائی اللہ سے ملے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کیوں ہو رہا ہے قرآن کی عظمت معلوم نہیں، لیکن جب انسان کو معلوم قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، کیا کیا اللہ نے اس کے بارے میں کتنے اوصاف اس کے بیان کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے لفظ القاب اس کو دیے ہیں، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نزدیک یہ کتاب کتنی بڑی ہے. جب کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش آدمی کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو کھوتا نہیں ہے، اس کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ پیسے کو دیکھ لو آپ، سنبھالتا ہے، پانے کی طلب ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، کھونے کا غم ہوتا ہے، حفاظت کی سارے اسباب اختیار آدمی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت معلوم ہے، اس کی عظمت دل میں ہے۔ وہی عظمت اللہ کے کلام کی اگر ہو، جبکہ دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، کہو اے نبی کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، فبذلك فليفرحوا، اور انہیں چاہیے کہ اس کی بنا پر خوش ہو جائیں۔ کس کی بنا پر؟ قرآن، قرآن اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قرآن کو پا کر خوش ہو جائیں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام مال و متاع، دنیا کے خزانے، دنیا کی چیزیں، ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جس کو جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں۔ پیسے سے بہتر ہے قرآن، خزانوں سے بہتر ہے، کھونے کی چیز نہیں ہے، کھونے کی چیز نہیں ہے۔ لہذا اس کو سمجھنا یہ سمجھداری ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق، اگر صحابہ نے جوڑا اپنا تعلق، اللہ نے اونچا کر دیا ان کو، ان کی سوچ، ان کی زندگی، ان کے اقوال، ان کے فیصلے، ان کا طرز حیات سب بدل گیا۔ کیا تھا وہ؟ قرآن۔ اس قرآن کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور آپ نے ان کو قرآن سمجھایا، ان کی زندگی میں علم آیا، بدل گئے ان لوگ، بہتر انسان بنے۔ ہماری زندگی میں آئے گا، ہم بھی بہتر بنیں گے، بشرطے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن، ابھی ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے آیتیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں، قرآن ہی میں کیا کہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن کے کیا اوصاف ہیں جو قرآن ہی میں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ اللہ تعالی کی خشیت سے یہ پہاڑ کیا ہو گیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ پر قرآن نازل کرتا اور پہاڑ کو یہ صلاحیت دیتا کہ وہ اس میں غور کرے، اس کو سمجھے، اس میں غور کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ کی عظمت کے احساس سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس قرآن میں اتنا علم ہے، اللہ کی عظمت اس کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس قرآن میں اگر وہ غور کرتا تو اللہ کے خوف سے ذرہ ذرہ بکھر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ معلوم ہے کہ قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا ہمارے دلوں کو قیمتی بناتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، میرے پاس 35 باتیں ہیں، اور بھی قرآن میں اس کے اوصاف ہیں، میں نے کچھ چیزیں جمع کی، بس اتنی ساری باتیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی باتیں اللہ نے بیان کی، وہ کتاب کتنی عظیم ہوگی جس کے اتنے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ اور قرآن کے عجائب اور قرآن کی دوسری باتیں وہ الگ ہیں، میں صرف نام بتا رہا ہوں، یہ نام قرآن کے ہیں، یہ اوصاف قرآن کے ہیں۔ نمبر ایک، یہ کتاب ہے، بکھری ہوئی بات نہیں، بلکہ ایک مستقل کیا ہے؟ کتاب ہے۔ جس میں بہت ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا ہے، عقائد، عبادات، احکام، حلال حرام، اخلاق، قصے، پیشن گوئیاں، جنت جہنم کے حالات، ماضی کے واقعات، سب کو جمع کیا ہے. کتاب کے معنی ایسی چیز جس میں جمع کیا جاتا ہے. کتاب کے معنی کیا ہے؟ کتبہ کے معنی جمع کرنا. اللہ نے فرمایا تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ، یہ کتاب کی آیتیں ہیں. آیت کے معنی عربی زبان میں نشانے کے ہوتے ہیں. نشانی کیا کرتی ہے؟ کہیں رہنمائی کرتی ہے، علامت ہوتی ہے. قرآن کی ہر آیت اللہ تعالی کی طرف پھیرتی ہے، اللہ کی عظمت، اس کی پسند ناپسند اور اس کی طرف سے آئے ہوئے علم کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہر آیت. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے نبی، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. لیکن فرمایا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ نے اس کا پہلا اس کیا ہے، یہ کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. لیکن یہ کتاب کیسے نازل ہوئی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس کو مکمل کر دیا گیا اور آپ کی زندگی میں یہ جمع ہو گئی. لیکن اس کو ایک مجلد کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. لیکن یہ مکمل کب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی مکمل ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے سارے احکام مکمل کر دیے. اور پھر قرآن کی اس کے بعد بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں جو پچھلے احکام ہی کی جو ہے تکرار یا اس میں مزید وضاحت تھی، نیا کچھ نہیں آیا اس کے بعد. حلال و حرام کا کوئی نیا حکم نہیں آیا. تو یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی. یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. اللہ نے کیا فرمایا وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقِّ، اور اے نبی، آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچائی، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں باطل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف ہو، اس میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے جو واقع نہیں ہونے والی ہو، اس میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو ظلم ہو، وہ حق ہے. نہ کوئی بات اس میں نہیں ہے، خبر، حکم، کوئی نہ بات اس میں نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ حق ہے. اس سورہ الرعد کی آیت نمبر ایک ہے. نمبر دو، یہ کتاب اس کا نام کیا ہے؟ القرآن. القرآن، قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے معنی ہے وہ چیز جو پڑھی جائے، جو خوب پڑھی جائے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی چیز. اسی لیے تلاوت کو بھی قرآن کہا جائے گا کہ ایک تلاوت ہے، یعنی قرآن ہے پڑھنا. تو اس کا ایک نام قرآن بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اقوم ہے. اقوم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں نہ تقصیر ہے نہ غلو ہے. ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، اقوم، مستقیم. تو قائم کے لیے سیدھا ہوتا ہے، قائم ہے، یہ ٹیڑھا نہیں ہے بلکہ سیدھا، سیدھا راستہ ہے. ایسے راستے کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے جو کیا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں، نہ تقصیر ہے نہ غلو ہے. تو یہ کتاب، اس کا نام ہے کیا ہے؟ القرآن. قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی چیز، جس کو پڑھا جائے اس کو قرآن کہتے ہیں. اللہ نے اس کتاب کا نام بھی ایسا دیا ہے کہ جو پڑھی جائے اور پڑھی جاتی ہے. نمازوں میں آپ دیکھیے، پوری دنیا میں نماز ہر وقت ہو رہی ہے، اور مسلمان فرائض، نوافل، سنن، تہجد، تو ان ساری نمازوں کو ان میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی دنیا میں قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے وہ کتاب سے پڑھ رہا ہو، مصحف سے، یا نماز میں پڑھ رہا ہو، یا اپنے حفظ کی تجدید کے اعتبار سے، یا دعوت کے اعتبار سے دروس میں. ہر آدمی کہیں نہ کہیں دنیا میں کتاب پڑھ رہا ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ القرآن ہے، پڑھی جانے والی کتاب، خوب پڑھی جانے والی کتاب. نمبر تین، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین کہا ہے. مبین کے معنی کیا ہے؟ جو خود واضح ہو اور حق کو واضح کرے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کنفیوژن والی، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ اس کو کتاب مبین بنایا. اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ ایک کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین ہے، یہ حق اور باطل کو، اس کے فرق کو واضح کر دیتا ہے، یہ سچائی کو جھوٹ سے الگ کر دیتا ہے. قیامت تک کے جتنے باطل آنے والے ہیں ان سب کی تردید اس کتاب میں ہے. جو آدمی واقعی گہرا علم رکھتا ہے وہ اس میں سے دلیل اس کی حاصل کر سکتا ہے. یہ کتاب واضح کتاب ہے، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں کہ مخلوق سمجھ ہی نہیں سکتی ہو، بلکہ اس میں ساری باتیں کیسی ہیں؟ جو وضاحت کرتی ہیں، سچائی کو اور کھول کے سامنے لاتی ہیں، دلائل کے ساتھ، کبھی مخلوقات کی راہ سے دلائل، کبھی عقل کی راہ سے دلائل، کبھی پچھلی کتابوں کی راہ سے دلائل، یہ حق کو مزید واضح کرتی ہے. یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر ایک ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ الصدق ہے. اس کا ایک نام کیا ہے؟ سچائی. اس کا ایک نام الصدق بھی ہے. صدق کے معنی کیا ہے؟ سچائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ نے فرمایا وہ جو صدق لے کر آیا اور وہ جس نے اس کو سچا مانا، یہ اللہ کے نزدیک بچنے والوں میں سے ہے. جو الصدق لے کر آیا، صدق سے یہاں مراد کیا ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں الصدق سے مراد قرآن ہے. وہ جو قرآن لے کر آیا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس کتاب کو سچی کتاب مانا، اللہ کی کتاب مانا، اس کو سچا رسول مانا، اس کی باتوں کو سچا مانا، کون؟ صحابہ. اور ان کی تبعیت میں کون؟ سارے مسلمان. اور ان میں سب سے پہلا کون؟ صدیق. کون ہے وہ؟ صدق. صدق کو تسلیم کرنے والا سب سے پہلے، بغیر کسی مخالفت کے، سچائی سامنے آتے ہی قبول کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جو سچائی لے کر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اس کو مان لیا، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اصلا. اور طبعا سارے ایمان والے، سارے صحابہ اور قیامت تک کے مسلمان آئیں گے اس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے. لیکن وہ سچائی کیا ہے؟ قتادہ تابعی ہیں، کہتے ہیں وہ سچائی کیا ہے؟ قرآن ہے. کہ اس قرآن کو آپ لے کر آئے اور مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا. اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا. دو بچنا، ایک دنیا میں گمراہی سے بچنا، آخرت میں کس سے بچے گا؟ کہ دنیا میں گمراہی سے بچا ہوا آخرت میں کس سے بچے گا؟ جہنم سے. تو کہا کہ جو سچائی لایا، سچائی کو قبول کیا، تو کیا ہے؟ اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں. ان کو دنیا میں تقویٰ کی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ کی زندگی نصیب ہوگی. معلوم ہے کہ قرآن کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی. تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی بات قرآن کی سامنے آئے آدمی کہے سچ ہے، چاہے زبان سے کہے یا دل سے، یعنی کسی بھی بات کو جھٹلائے نہیں. تصدیق کا بالعکس کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے اس کے مخالف؟ تکذیب. تکذیب یعنی جھٹلانا. تو جو آدمی قرآن کو جھٹلا دیتا ہے وہ جہنم سے بچے گا نہیں، لیکن جو آدمی قرآن کی تصدیق کرتا ہے، ہاں یہ سچ ہے، سچ کو سچ ماننے والا بچے گا، سچ کو قبول کرنے والا اس کو سچ ماننے، اس لیے کبھی کبھی قرآن کی باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں، بعض اوقات قرآن کی بات عقل میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کا برتن چھوٹا ہے، بات صحیح ہے، آپ کی عقل کم ہے کیونکہ آپ کی باتیں آپ کے بچے کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کیا کہیں گے آپ کی بات غلط ہے؟ نہیں، وہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہے کہ آپ کی بات کو سمجھ سکے، اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوئی کہ آپ کی بات سمجھ سکے، بعض اوقات ہماری بھی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ کوئی بات سمجھ میں آئے، ہاں جن لوگوں کی پختہ ہوئی ان کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کو نہیں آیا، لیکن کسی عالم کو، کسی طالب علم کو، اس نے چونکہ بنیادی علوم حاصل کیے ہیں اس کو سمجھ میں آتا ہے، اللہ نور السماوات والارض پوری مثال ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کیا یہ ہے، اچھی بات ہے سمجھنے کی کوشش کرے گا آئے گا، جانکار سے پوچھ، کسی علم والے کے پاس جائے گا وہ سمجھائے گا، سمجھ میں آتا ہے، وہ بات غلط نہیں ہے، تجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے غلط ہے، کوئی بولتا ہے ایسا آج تک؟ کوئی بولا ڈاکٹر صاحب آپ یہ جوتا بولے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس لیے آپ کی بات غلط ہے؟ کوئی ہمت نہیں کرتا اس کی، لیکن دین میں فوراً عقل میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا تو کیا کر دیتا ہے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں شک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں شک کرتا ہے، کبھی انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو تاویل کرتا ہے، وہ مطلب نہیں لیتا ہے جو نکل رہا ہے اس سے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی صحیح سمجھنے کی کوشش کرے، حق بات ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، 1400 سال کا دور اس کتاب نے دیکھا ہے، اور سائنس کی ترقی پہ ترقی پہ ترقی پہ ترقی ہوتی آئی، اور آج تک یہ کتاب اپنی جگہ قائم ہے، بہت ساری کتابیں کام تمام، معلوم ہوگا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سائنس کی تحقیقات کے خلاف ہے، کچھ وقت کے لیے اس کتاب کی بعض باتوں کے بارے میں بھی شبہات پیدا ہوئے، لیکن پھر آگے کا دور آیا اس نے بتایا نہیں وہی بات صحیح تھی جو قرآن میں ہے، یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی سچائی ہے، یہ صدق ہے، جھوٹ اس میں نہیں ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اس میں پچھلی خبریں جتنی ہیں واقعات ہیں پچھلے نبیوں کے قوموں کے سچ ہیں جھوٹ نہیں ہے، اس میں قیامت کے قریب کی نشانیاں، قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت میں جہنم میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، سچ ہے جھوٹ نہیں ہے، ڈرانے کے لیے تمہارے لیے خیالی باتیں نہیں ہیں، اس میں کائنات کے جو بھی معاملات بیان کیے گئے ہیں یوں ہی ایسے ہی بغیر علم کے نہیں بولا گیا ہے، بلکہ واقعی ساری کیا ہیں، سچائیاں ہیں، تو اس میں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے، سچ ہے، تو قرآن کے ناموں میں سے اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے، یہ الصدق ہے، یہ سچائی ہے، ٹھیک، اس کو اللہ تعالی نے قرآن عجبا کہا ہے، عجیب قرآن ہے، یعنی یہ قرآن مخلوق کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ایک لذت ہے، کیا زبردست قرآن ہے بھائی، کیسا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، چاہے وہ خبریں ہوں، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ کلام کا نظم ہو، چاہے وہ اس کی بلاغت ہو، چاہے اس کے پڑھنے میں دل پر اثر ہو، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں سمجھانی قرآن خالی سنے اور رونا شروع کر دی، کہیں کو رو رہا کیا معلوم اس کا اثر دل پہ عجیب ہوتا ہے، ہم لوگ گانے سنتے نہیں روتے، لیکن یہ قرآن سنیں ایک عجیب اندر سکون محسوس ہو رہا اور ایک عجیب کیفیت دل میں پیدا ہو رہی، معلوم نہیں کیوں ایسا ہو رہا، اور وہ خود بولتے ہیں معلوم نہیں مجھ کو کیوں رونا آ رہا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو مطلب آج انٹرنیٹ پہ موجود ہے، غیر مسلم کوئی جائے ان کے پاس، ان کو دیا ذرا سنو، یہ کوئی اچھا قاری پڑھنے والا ہے قرآن پڑھ رہا ہو، بیک گراؤنڈ میں میوزک نہیں ہے، ایسا کون سا کلام ہے کہ جس میں میوزک ہی نہیں ہے اور ترنم کے ساتھ پڑھا جائے اور اتنا اثر اس کا ہو کہ آدمی کو ایک دم سکون محسوس ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، قرآن میں وصف بتایا گیا ہے، عجیب ہے اس کی باتیں، عجیب ہیں اس کے کلام میں جو آدمی واقعی جو عربی جانتا ہے، تھوڑی بھی عربی جانتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے، جو واقعی عربی زبان کا ماہر ہے اس کو تو کتنے اوصاف اور قرآن کی کتنی اس کے کمالات کا واقعی تعجب ہوتا ہے، کیا زبردست کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جب قرآن سنتے تھے، ان کو محسوس ہوتا تھا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، عجیب کلام ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک باغ میں آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، کچھ جنات کا گزر ادھر سے ہوا، جنات، انہوں نے قرآن سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا، فجر کی نماز سے جہرن قرأت ہوتی ہے، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کچھ باتیں کی، اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اقرار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ استمع نفر من الجن، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، قل اوحی الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کچھ جنات میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے سنا، استمع دھیان سے سننا، سمع ضروری نہیں دھیان سے ہو، لیکن استمع کیا ہوتا ہے؟ دھیان سے سننا، جیسے آپ گاڑیوں کی آواز سن رہے، دھیان سے سن رہے نہیں، لیکن بیان سن رہے، خطاب سن رہے، وہ کیا ہے؟ خود آپ توجہ سے سن رہے ہیں، تو اس کو کہتے استماع اور اس کو کہتے استمع۔ سننا الگ ہوتا ہے اور دھیان سے سننا، ہیر الگ ہوتا ہے اور لسن الگ ہوتا ہے نا، تو آدمی کا سننا دھیان سے سننا، استمع نفر من الجن، کچھ جنات نے غور سے اس قرآن کو سنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کلام اللہ کا پڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچئے کتنی زبردست ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے سے، ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا بھائی، یعنی کیا کہا؟ قرآنا عجبا، جنات خود تعجب والے ہیں، جنات کسی کو دکھائی کتنی عجیب حرکتیں کرتے ہو، کتنی ساری طاقت ان کے پاس ہے، کیا کیا نہیں کرتے، کتنی تیزی سے یہاں سے آسمان پہ چلے جاتے ہو، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، اور کتنی ساری خرافات بھی کرتے ہیں، جنات اتنی قدرت والے، لیکن ان کو تعجب کس پہ ہو رہا ہے؟ قرآن پہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، اللہ نے پورا واقعہ اور ان کی پورا ڈسکشن جو ہے آپس کا سورہ جن میں آیت نمبر ایک سے لے کے پڑھتے جائیے۔ ہم لوگ کائے کے لیے پڑھتے سورہ جن؟ دیکھو جن سے ملاقات کرنے کی ہے، کر کے جن پڑھتے ہیں۔ ہاں بعض پیر لوگ کیا بولتے ہیں، 40 دن تک روز رات کو تہجد میں اٹھ کے سورہ جن پڑھنا، ایک نہ ایک دن جن ملے گا، اس کے لیے جن سورہ جن پڑھ۔ وہ جنات جو کفر میں پڑے ہوئے تھے، اس قرآن کو سن کے وہ توحید پر آ گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیبین ان جنات کا تذکرہ کیا، کہا کیا اچھے جن تھے وہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لائے، آپ نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، اور وہ ہر آیت پر سورہ رحمان کی کہتے، کیا پڑھا آپ نے، کیا زبردست آیت ہے، کیا بات، اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ کلمات اس پر کہے، ہاں اللہ ہم تیری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، تیری نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے، انہیں جو کلمات کہیں آپ نے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ جنات آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، اور کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ عجیب کتاب ہے، یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک عجیب کتاب ہے، اپنے متن کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے کلام کے اثر کے اعتبار سے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، جو اچھا قاری پڑھ رہا ہے، آدمی کے دل پہ رقت تاری ہوتی، چاہے اس کو نہیں سمجھے، کتنا اچھا لگتا سن کے۔ تو یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن عجبا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عجیب ہے، عجب ہے، یہ تعجب کی چیز ہے۔ اور یہ اگر ہم بعض لوگوں غیر مسلموں کے سامنے بتایا گیا قرآن میں ایسا ہے، کیسے قرآن میں، ہم کو تو نہیں معلوم تھا، اتنی زبردست بات ہے بعض سائنسدانوں کے سامنے، بعض سائنسدانوں کے سامنے کچھ عرب میں ان کو جمع کیا گیا، دنیا بھر کے سائنسدان، یہ اوشنالوجی میں، فزکس کے اس میں، کہ ایسٹرانومی کے میدان کا، اور انسان کے جسم کے بارے میں، جاندار نباتات، جمع کیے ان کو اور ان سے ان کی فیلڈ کے بارے میں پوچھے، ان کی تحقیقات پہ بات کیے، اور پھر ان کو بتایا قرآن میں ایسا ہے، زمین کے بارے میں ایسا آیا ہے، آسمان کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، انسان کے، ماں کے پیٹ میں کیسا بچہ بنتا ہے، جلد کے بارے میں ایسا ہے، مختلف باتیں قرآن کی بتائی گئی۔ کہا آپ کے حساب سے کیا ہے یہ؟ کہا ایسا قرآن میں ہے۔ کہا کب نازل ہوئے؟ 1400 سال پہلے۔ بولے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کیوں نہیں ہو سکتا صاحب؟ بولے یہ جو باتیں ہیں یہ بہت بعد کی تحقیقات سے سامنے آئی ہیں سائنس کی۔ ان کو تعجب ہوا، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھو، ان کو تعجب ہوا، اسے کسی کتاب ہی یہ ہو ہی نہیں سکتی، انسان کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، انسان کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ فرعون کی جو باڈی ہے اس کی پٹیاں وٹیاں کھول کے چیک کرنے والا سائنٹسٹ، سوچو اس کو کتنا لیول کا ہوگا، وہ جس کو اتنی پرمیشن مل رہی ہے کہ اس کی وہ اس کی ممیفائی کیا ہوا ہے نا اس کو، تو پورے یعنی جو جتنے بھی فرعون کے خاندان والے جن کی بھی جو ہے جسم اس زمانے میں وہ لوگ سنبھال کے رکھتے تھے باڈیز کو، اس کو پرمیشن ملی تحقیق کے لیے، اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ وہی فرعون ہے ہماری تحقیق کے حساب سے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ وہی باڈی ہے اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے قرآن میں۔ اس نے پوری کتاب لکھی، موریس بوکائی ہے، وہ فرینچ سائنٹسٹ ہے، اس نے کتاب لکھا دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، بائبل قرآن اور سائنس۔ اس نے اپنی پوری کتاب میں لکھا کہ بائبل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بہت ساری باتیں چونکہ انسان کی طرف سے ملاوٹ اس میں ہو گئی ہے، سائنسی غلطیاں اس میں ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، فرینچ سائنٹسٹ، لیکن قرآن کا میں نے مطالعہ کیا تو قرآن میں مجھ کو اب تک کوئی سائنسی غلطی نہیں ملی ہے، بلکہ قرآن میں ایسی باتیں ملی جو واقعی ماڈرن سائنس اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس نے آخر میں، لاسٹ میں کتاب کے آخری پیج پہ لکھا، جس انسان کو قرآن کی صداقت دیکھنا ہے وہ مصر کے یعنی احرام یا جو بھی وہاں پہ قبریں جو بھی رکھی ہوئی فرعون کی باڈیز رکھی ہیں، ممی ہال جو بھی ہے، رائل ممی، وہاں جائیں اور وہ فرعون کی باڈی کو دیکھے، یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ قرآن سچی کتاب کی۔ قرآن میں ہم تیرے بدن کو سنبھال کے رکھیں گے، بائبل میں نہیں ہے۔ کہاں سے آیا قرآن میں؟ کاپی کی بولتے نا، اس میں تو نہیں ہے۔ الیوم ننجیک ببدنک، آج تیرے بدن کو ہم سنبھال کے رکھیں گے، قرآن میں کیوں ہے، بائبل میں کیوں نہیں ہے؟ اگر وہاں سے کاپی کی تو اس میں ہونا چاہیے نا۔ یہ ایڈیشنل انفارمیشن کہاں سے آئی؟ اور اس کے مطابق آج بھی وہ باڈی محفوظ ہے، کیوں ایسا؟ اس نے کتاب لکھی۔ تو آپ غور کریں گے کہ یہ قرآن سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈالتا ہے، اور اس کو جتنا بولیں گے، مستقل ایک درس کا عنوان ہے بھائی، یہ مستقل ایک کتاب کا عنوان ہے کہ کس طرح سے قرآن نے لوگوں کو جو اسلام کو نہیں مانتے تھے ماضی سے لے کے آج تک کس طرح حیرت میں ڈالا۔ کئی لوگ 9/11 کے بعد بولے کیا مصیبت ہے یہ اسلام اور مسلمان ٹیررسٹ، ذرا دیکھیں گے تو صحیح، یہ قرآن کی وجہ سے ٹیررزم کر رہے دکھتا، ذرا پڑھیں گے تو صحیح قرآن میں کیا ہے، ان کی بیسک بک تو یہی ہے نا، پڑھیں مسلمان۔ 9/11 کے بعد، 9/11 کے ہم سپورٹ میں نہیں، وہ غلط ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں کئی لوگوں نے قرآن کو پڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مصیبت ہے اسلام، اور اسلام کی کون سی کتاب؟ قرآن پڑھا انہوں نے، اس قرآن نے ان کو ہدایت کی طرف پھیر دیا۔ کتنی بدقسمتی ہوگی کہ مسلمان کہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہوتے اس سے، ایک کافر بغیر وضو کے، بغیر وضو کے، بغیر ٹوپی پہنے، نہ جبہ پہنا اس نے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ہدایت مل رہی ہے، اور ایک مسلمان باوضو ہو کے ادب اور بالکل احترام کے ساتھ قرآن پڑھے، ہدایت کی طلب کے ساتھ پڑھے، وہ غلطی نکالنے کے لیے ڈھونڈ رہا، دیکھیں گے کیا غلطی کچھ ملتی کیا اس میں کچھ تو بھی. اور پڑھتے جا رہا اور اس کو لگ رہا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کچھ اور ہے, زبردست کتاب ہے, ایسا لگ رہا ڈائریکٹ میرے لیے آئی. قرآن میں خطاب ہے نا بندوں سے ڈائریکٹ, اور دل کو ایک دم چھونے والی باتیں ہوتی ہیں, ایسا لگتا کوئی مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, گھبرا جاتا آدمی. اپنے کو عادت ہو گئی نا, جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اس کا تعجب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کے لیے ایک دم عجیب بات ہے, کیسی کتاب ہے. تو اس نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑا اور کتنے ہزار لوگ مسلمان ہو, اور ابھی روزانہ ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک آئرلینڈ کی ایک بڑی فیمس سنگر جو ہے وہ مسلمان ہوئی. کتنے لوگ آئے دن, یعنی بڑی بڑی شخصیات, عام آدمیوں کی تو گنتی نہیں, کتنے مسلمان ہوتے ہیں. ان کو تعجب ہوتا ہے اسی جیسی کتاب ہے, کیا زبردست بات ہے, اتنی اعلی کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے, کیا اس کی قدر کر رہے ہیں ہم لوگ, غور کریں اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں ہم لوگ. تو کیا کہا جنات نے, جنات کو تعجب ہوا, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. تو اس کو اللہ نے کیا فرمایا, یہ قرآن عجیب ہے, یہ قرآن عجیب کتاب ہے, لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والی, اتنی اعلیٰ ہے کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں, اس کی باتیں اتنی اعلیٰ ہیں. نمبر 6, یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم اور حکمت ہے. یہ کتاب کیا ہے, اس کے دو اور وصف بتائے اللہ نے, کیا ہے وہ, ایک علم اور دوسرے حکمت. حکم جو ہے, حکمت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, اور حکم اللہ کا ہے وہ بھی کہا. حکم کا مطلب ہوتا ہے منع, حکم کے معنی کیا ہوتے ہیں, منع کیا ہوتے ہیں, کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اے نبی ایسے ہی ہم نے قرآن کو, اس قرآن کو نازل کیا ہے, حُكْمًا عَرَبِيًّا. دو وصف ہیں اس میں, حکم عربی, عربی حکمت, عربی حکم. یہ کتاب کی زبان میں ہے, کس زبان میں, عربی, عربی نہیں, عربی, ہاں عربی. اس لیے کوئی آدمی اس کا ترجمہ اگر نماز میں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. کیوں, وہ قرآن پڑھ رہا, قرآن کا کیا پڑھ رہا ہو, ترجمہ. قرآن کا ثواب کس پر موقوف ہے, ایک حرف پر, ایک نیکی, اور ایک نیکی کا 10 گنا. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے, بلکہ الف حرف ہے, لام حرف ہے, میم حرف ہے. تو یہ کس پر ہے, الف لام میم پر ہے کہ اردو کے ترجمے پہ, ہاں ہاں. تو وہ جو نیکیاں ملیں گی آپ کو قرآن عربی میں پڑھنے پر ملیں گی, قرآن کے متن پر ملیں گی, نہ کہ اس کے ترجمے پر, نہ اس کی تفسیر پر. ترجمے اور تفسیر کا ثواب الگ ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہے. نماز میں وہ ترجمہ چلے گا, ہاں. بعض لوگوں نے ایک زمانے میں نکالا تھا, بولے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے, تو کیا کریں گے, نماز میں عربی نہیں پڑھیں گے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سارے عالمین کو پیدا کیا. بولے بہت اچھا لگ رہا, غلط ہے یہ. کیوں, اس لیے کہ قرآن پڑھا جائے گا نماز میں, اور یہ قرآن ہے نہیں ہے, یہ ٹرانسلیشن ہے, یہ کسی انسان نے لکھا ہے. جو اس نے قرآن سے سمجھا اس کا ترجمہ ہے, وہ انسان کا کلام ہے, وہ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام وہی ہے جو مصحف میں ہے, یاد رکھیں اس بات کو. قرآن الگ ہے اور قرآن کا ترجمہ الگ ہے, وہ اس ترجمہ کرنے والے کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس نے اس سے کیا سمجھا. لیکن قرآن کون سا ہے, جو ہم پڑھتے ہیں مصحف میں, نماز میں. تو کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. اب کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے, عربی میں کیوں, انگلش میں کیوں نہیں, اور کسی اور زبان میں کیوں نہیں. ٹھیک ہے, کسی اور زبان میں بھیجتا تب بھی تو وہ سوال پیدا ہوتا نا. انگلش میں آتا تو کوئی بولتا فرینچ میں کیوں نہیں, فرینچ میں آتا تو کوئی بولتا ہاں کسی اور زبان میں کیوں, اسپینش میں کیوں نہیں. تو کسی بھی زبان میں آتا تو سوال تو باقی رہتا, لیکن سوال ہے کہ عربی میں کیوں. عربی زبان اتنی محکم زبان ہے, اس میں گھوڑے کے 50 نام ہیں, آپ صرف گھوڑے گدھے کی نہیں بتا رہا ہوں، ایک ایک اونٹ کے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے 12-15 نام ہے، ہر 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 جنین سے لے کر بوڑھے تک، ہر اس کے لیے اتنے الفاظ ہیں. عربی کی ڈکشنری کتنی والیومز میں ہے؟ 26. ڈکشنری فتاوا نہیں ہو، کیا ہے وہ؟ ڈکشنری. اس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس لفظ کو کیسے 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 عربی زبان میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک لفظ کو کیسے؟ تو اس کی ڈکشنریاں جو جمع کی کتنے حصوں میں ہے وہ؟ 26. وہ بھی اس دور کی پرنٹنگ باریک، اس دور کا ہاتھ کا لکھا ہوا کریں گے تو 126 ہو جائے گا. عربی زبان ایسی ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیے، آپ شیکسپیئر کی عربی کو، عربی بول رہا ہوں، انگلش کو بھی پڑھا ہوگا، دی داؤ دائی دائن. پرانی اردو دکنی کسی نے پڑھی ہوگی اس کو معلوم ہے. آج سے 500 سال پہلے، بہت پیچھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زبان دیکھو، انگلش دیکھو، آپ اردو آپ دیکھو، آپ سمجھ نہیں پائیں گے. ابھی بھی بچوں کی کتاب میں دکنی اردو کا ایک سبق ہے 10ویں میں، 10ویں والے جن کے بچے جاتے ہیں اسکول میں اردو میڈیم والے، دکنی اردو کا ایک اس میں سبق ہے. میں دیکھا مجھ کو ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا بولے بھائی، ایسی اردو میں ہے، وہ اردو میں ہے. معلوم یہ ہوا کہ 500 سال کے بعد زبان اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ 500 سال بعد والے 500 سال پہلے والے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے. عربی کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج بھی وہی عربی ہے نا، عربی زبان آج باقی ویسے ہی ہے جیسے آج سے 1500 سال پہلے تھی، کوئی تبدیلی نہیں. ہاں کچھ تھوڑے بہت ادھر ادھر کے الفاظ جو ٹیکنالوجیکل ورڈز ہیں وہ عربی میں آ گئے، دب دبا فریکوینسی کے لیے یا اس طرح کے الفاظ، نئے نئے الفاظ ہیں اس کے، تو کمپیوٹر کے لیے حاسب یا اس طرح کے الفاظ آئیں گے آپ کو. تو یعنی جو بھی نئے الفاظ آئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو اصل عربی ہے بیسک عربک بالکل چینج نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی ہے. اس کے جملوں کی ترتیب، اس کے الفاظ، اس کا گرامر سب سیم ہے. یہ کیا یہ عجیب چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا آج تک، تاکہ کوئی آدمی اگر قرآن کو سمجھنا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہے، اس کو دقت نہ ہو کہ بولے عربی تو ابھی تو ایسی مر گئی زبان. وہ آپ دیکھیے ہیبرو ہے آج، عبرانی کہاں، گریک نہیں ہے آج. جو بائبل کی زبانیں ہیں ختم، ایک آدھا پہاڑ پہ کسی کو ڈھونڈنے جانا پڑے گا، ایکسپرٹ ہے کوئی اس کا، یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہے، اس کو ہیبرو اچھی آتی ہے، اس کو پوچھو بھائی کیا ہے مطلب اس کا. ہمارا مولوی صاحب نکلے کب فارغ ہوا، تو اب بھی فارغ ہوا میں اس سال، بتایا عربی میں کیا مطلب ہے، معلوم اس کو، ترجمہ کر سکتا ہے وہ کیونکہ عربی آتی ہے اس کو، بولے یہ تو آسان عربی ہے. یعنی عربی زبان کو اللہ نے باقی رکھا ہے، یہ باقی رہنے والی زبان تھی، اور پیٹرو ڈالر آیا تو اور بھی پکا ہو گیا باقی رہے گی، کیونکہ ساری دنیا کو ضرورت اس کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ جو کرتا برابر کرتا ہے. بےچارے غریب لوگ تھے، اونٹ اور دودھ اور مینگنی اور کھجور، لیکن اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو پھیر دیا ان کی طرف، اور وہاں ایسی چیز دی کہ لوگوں کو، چائنیز سیکھ رہے نا لوگ، کیوں سیکھ رہے چائنیز؟ چائنا میں بہت سکوپ ہے. ایک زمانے میں چائنا ہے کچھ بھی نہیں بولتے تھے لوگ، لیکن ابھی چائنیز، چائنا میں بزنس کی چانسز بہت ہیں، وہاں کی ٹیکنالوجی اور وہاں کی چیزیں. تو آج چائنیز بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں جو واقعی سیریس بزنس وہاں کرنا چاہتا ہے. عربی اللہ تعالیٰ نے پیٹرول وہاں پہ دے دیا تو لوگوں نے عربی سیکھی، کیوں؟ اس لیے کہ مڈل ایسٹ کے تعلق سے ان کے پولیٹیکل معاملات یا بزنس کے معاملات کی وجہ سے ان کو عربی ضروری تھی. اللہ نے اور اس کی بقا کے لیے انتظام کر دیا. پھر یہاں سے بھی، کیرلا سے، یہاں یو پی سے، پھر ادھر سے راجستھان سے، اور ادھر ادھر سے لوگ انڈیا کے بھی جا رہے ہیں، پاکستان کے بھی جا رہے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ جا رہے ہیں ادھر جاب کے لیے. وہ بھی عربی سیکھ سیکھ کے آ رہے، کیسی تو بھی رہتی کہ نہیں، لیکن سیکھ رہے. عربی کے بقا کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا. وہ آج بھی ویسی باقی ہے کہ ایک آدمی اس کو سمجھنا چاہے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے. اس کی زبانیں ختم ہوگی تو کتاب رہ کے کیا فائدہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک کتاب کی زبان ہی غائب ہو گئی، اس کی لینگویج ہی سمجھتی نہیں ہے، تو تو کس کتاب کے محفوظ رہنے میں انسانیت کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بھی محفوظ کر دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ باقی جتنی زبانیں ہیں وہ چلی گئی. سنسکرت کا حال دیکھو، کتنے ایکسپرٹ ملیں گے آپ کو سنسکرت کے؟ نہیں، بہت کم. لیکن آپ عربی زبان کو آپ دیکھو، عربی زبان مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے، جانتے ہیں لوگ اس کو، بلکہ بہت سارے لوگ جو مدرسے میں نہیں پڑھے وہ بھی عربی جانتے ہیں، دو چار سال رہ لیتے ہیں وہاں پہ عربی جانتے ہوں. تو اللہ نے اس کو اتنا عام کر دیا زبان کو، اس لیے قرآن کا عربی زبان میں بھیجنا اور عرب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں زمین کا نقشہ پورا، اس میں آپ کو سینٹر میں عربی ملتا، یہ بھی عجیب ہے. کعبہ مرکز ہے ساری انسانیت کے لیے، دنیا کا برابر مرکز پہ ہے. ایک تحقیق اس سے پہلے آئی تھی بی بی سی وغیرہ سے، وہ پورا اگر آپ دیکھیں گے دنیا کو تو بیچ میں دکھتا پورا، وہ ایک دم واقعی یہ مرکز ہے پوری دنیا کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے عربی زبان کو چنا، اس کے پیچھے حکمت ہے. ایک تو یہ زبان بہت اعلیٰ ہے، اس کا گرامر، اس کے الفاظ اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، بات کو بیان کرنے میں کم سے کم الفاظ میں بہت بڑی بات بیان کی جا سکتی ہے، اور اس زبان کے لیے بقا ہے. باقی زبانیں ریلیجیس آپ بتائیے کون سی باقی ہے جو پبلک میں بولی جاتی ہو؟ عرب کا ایک پورا ملک کے ملک ہیں جو عربی آج بھی بول رہے ہیں، لیکن آپ ہیبرو سنسکرت بولتے، ہمارے کتنے بولتے ہیں؟ آپ سوچو اس کو کہ سنسکرت ہے، یا فار ایگزامپل ہیبرو ہے، کہ جو ہیبرو بول رہا کوئی ہے ایسا عرب میں؟ بچہ بچہ چنٹو پنٹو سب ہیبرو بول رہے ہیں؟ نہیں، عربی بول رہے ہیں، آرام سے سب عربی بولتے ہیں. اس کو اللہ نے باقی رکھا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان مساجد میں جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں لوگ روتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ رہا ہے. عام انسان ہے، وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ڈرائیور ہے، لیکن وہ بھی کیا کر رہا ہے نماز میں؟ اور رو رہا ہے، کیوں؟ سمجھ رہا ہے اس کو. اور ہمارا یہاں سے گیا ہوا انڈیا والا دائیں بائیں رو رہے تو یہ بھی روتا، ان کے رونے سے اس کو بھی رونا آتا، سب رو رہی مسجد پوری، تو بھائی ابھی اس کو بھی رونا آتا سب کو دیکھ کے، چاہے نہ سمجھے اس کو. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا عربی زبان میں قرآن کو بھیجنا واقعی بالکل بجا ہے، اللہ کو معلوم تھا. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ عربی حکم ہے. حکم میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ کی طرف سے آنے والے کیا ہیں؟ احکام ہیں. توحید کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، حلال و حرام کے بارے میں، ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ سلوک، اور ظلم مت کرو، حکم ہے اللہ کا. یہ اللہ کے احکامات عربی زبان میں اللہ نے کیا کیے ہیں؟ نازل کیے ہیں ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور یہ حکمت والی کتاب ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں جبکہ اس کے بعد کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان مشرکین کی چاہتوں کے پیچھے چلنے لگیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَا، اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا نہ کوئی آپ کے لیے دوست اور مددگار ہوگا اور نہ کوئی حفاظت والا ہوگا، واہ بچانے والا، اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ آپ کو بچانے والا. کب؟ اگر آپ نے اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اس دوسرے طبقے مشرکین کفار ان کی چاہتوں کی، ان کی خواہشات کی، ان کے فلسفے کی پیروی کی، ان کو فالو کیا آپ نے، اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی دوست اور آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد امت ہے، یعنی بولا جا رہا ہے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن بات کس کے لیے ہے؟ اس امت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑنے والے نہیں کتاب کو, لیکن بولا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ اگر اس کتاب کے علم کے آنے کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرے فلسفے, دوسری آئیڈیالوجی, عقل کی باتیں, چاہتیں, دوسری قوموں کی تعلیمات, اگر تم نے اس کتاب کے مقابلے میں ان کو فالو کیا تو یاد رکھو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں نہ تم کو کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ بچانے والا ہوگا. اس میں وعید ہے اور دھمکی کہ قرآن کا علم چھوڑ کر دوسرے علوم میں تم مشغول ہو جاؤ گے, قرآن کا علم چھوڑ کر تم دوسری باتوں کو فالو کرنے لگو گے, اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا اور کوئی بچا نہیں سکے گا تم کو. اور آج وہی ہے, کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. آج میں تو پڑھتا نا, میں کیا پڑھتا تو نماز میں پڑھتا نا, کتنا دھیان رہتا تیرے کو, امام صاحب کون سی سورت پڑھے یاد رہتا, تو کون سی پڑھا یاد ہے کیا؟ سوچیے ہماری نمازوں کا, ہمارے پڑھنے کا یہ حال ہے. وہ پڑھنا ہے کہ جس سے آدمی کا اس کو کیا پڑھا وہ نہ معلوم ہو نہ یاد رہے کہ میں نے کیا پڑھا. ہم تو رسم ادا کر رہے ہیں بس پڑھنے کی, پڑھنا اس کو بولتے ہیں. اگر آپ کا بچہ ایسے پڑھے کتاب, پڑھتا پڑھتا رہے اور کچھ بھی معلوم نہیں کیا پڑھا, آپ بولیں گے پڑھائی ایسے کرتے, ایسا پڑھتے کتاب, اس کو سکھائیں گے آپ کیسا پڑھتے ہیں. آپ اسکول کی کتاب جیسا پڑھنا اس کو بتا رہے, آپ اللہ کی کتاب ویسی پڑھ رہے کیا؟ آپ اسکول کی کتاب پڑھنا جانتے ہیں, اپنے بچے کو سکھاتے ہیں, لیکن آپ اللہ کی کتاب کیسے پڑھنا آپ نہیں جانتے, کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ یہی تو ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو یہ سورہ الرعد کی کتاب کی آیت ہے, آیت نمبر 37, جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو علم قرار دیا. یہ نالج ہے, اصل علم یہی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی علم نہیں ہے. اس علم سے ٹکرانے والا علم انسان کو تباہ کرنے والا ہے. اس علم کے مقابلے میں کوئی علم انسان کو دنیا اور آخرت میں بچا نہیں سکتا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے, یعنی اس میں آئی ہوئی بات کا ماننا ضروری ہے, اس میں آئی ہوئی بات کا ماننا ضروری ہے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. نمبر 7, یہ کتاب مبارک ہے. یہ جلدی سمجھ میں آتا مسلمانوں کو, برکت, ہاں خیر و برکت, گھر میں خیر و برکت آئے کیا کیا جائے؟ قرآن خوانی, قرآن پڑھنا کرائے پہ ہے نا, کرائے پہ آدمی قرآن پڑھتا ہے. بھائی ہمارے گھر میں قرآن خوانی رکھی ہوئی ہے, آؤ آئے پڑھو قرآن کے 30 پارے کیے, ایک 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 باٹے سب کو, کوئی ایک دم سپر فاسٹ ہے, کوئی ایک دم کچوا سپیڈ ہے, کوئی اٹک اٹک کے پڑھ رہا, کسی کو آتا نہیں خالی انگلی پھرا رہا, ہاں مٹھائی بعد میں ملنے والی, کوئی سپروائزر ہے نہیں آتا تو اس کو چھپانا ہے اپنے آپ کو, تو سپروائزر ہے سب کو بانٹ رہا برابر, پیر صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ سامنے مٹھائی لا کے رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں قرآن پڑھنا یہ ہے, افسوس, یہ مبارک کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک, اے نبی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اسے نازل کیا ہے, مبارک, یہ بڑی مبارک کتاب ہے, لیدبروا آیاتہ, اس آیت کو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے, لیدبروا آیاتہ, اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس مبارک کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور کریں لوگ, اس کی آیتوں میں لوگ کیا کریں؟ غور کریں, اس کو سمجھنے, گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں, ولیتذکر اولو الالباب, اور عقل والے اس سے نصیحت لیں. تین باتیں یہاں بیان کی, بلکہ آپ اس کو چار باتیں بھی بول سکتے ہیں. نمبر 1, ہم نے اے نبی آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ نہیں ہے, کس کی بات ہے؟ 2, مبارک, یہ کتاب کیسی ہے؟ مبارک ہے, برکت والی کتاب ہے. انسان چاہے اس زمانے میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قیامت کے قریب کا زمانہ ہو، ان تمام زمانوں میں انسانوں کے حالات بدلتے رہیں گے، مسائل بدلتے رہیں گے، انسانوں کی سوچ بدلتی رہے گی، علاقے بدلیں گے، زمانے بدلیں گے، مسائل بدلیں گے، یہ کتاب نہیں بدلے گی، اس کتاب ہی سے ان سارے مسائل کا حل ملے گا، اس کتاب سے ان سارے قوموں کو ان سارے ادوار کے لیے رہنمائی ملے گی، نت نئے مسائل آئیں گے، نئے نئے فتنے آئیں گے، نئے نئے حالات آئیں گے، ان تمام حالات میں یہ ایک ہی کتاب ہے، وہی آیتیں ہیں، انہی میں سے رہنمائی ملے گی، اسی کو برکت کہتے ہیں کہ ہے اتنا ہی لیکن ضرورت زیادہ کی پوری ہو رہی ہے۔ برکت کس کو بولتے بھائی آپ؟ بولے کھانے میں برکت ہے، ہاں کیوں؟ ختم نہیں ہو رہا، سب کھا رہے ہیں نا، ختم نہیں ہو رہا، ضرورت پوری ہو رہی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھانا اتنا ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اب قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، نعوذ باللہ، اب ایسے مسائل آ رہے قرآن میں حل نہیں اس کا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آج بھی نئے سے نئے مسائل آ رہے ہیں، حل ہے قرآن میں اس کا۔ قرآن قیامت تک کے تمام لوگوں کی رہنمائی کرے گا، دنیا بھر کے مختلف ملک، گورے، کالے، حبشی، چین کے اور افریقہ کے، سب کی رہنمائی قرآن میں ہے، سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون اس سے آ سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کتاب مبارک ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کیوں نازل کیا اس کو؟ دو باتیں بیان کی، اور لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور کیا جائے، اللہ بتا رہا ہے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں کو سمجھیں گہرائی کے ساتھ۔ دیکھیے، اس لیے نہیں آیا کہ خالی آپ مرنے والے پر تلاوت کر کے مر جا جلدی سے کریں۔ ہاں لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب ہماری دادی سکرات میں ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کیا کروں؟ ایک کام کرو، جاؤ سورہ یاسین پڑھو، ایزیلی ٹرانسفر ہو جائے گا ان کا، یہی ہے کہ نہیں؟ ہاں کوئی بولتا ہے رشتہ دار یاسین پڑھو یاسین پڑھو، تاکہ جلدی سے دنیا سے وہ چلی جائے۔ ہم زندوں کو مردہ کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کیوں آیا؟ مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، دل غفلت میں پڑا ہوا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، جیسے ہی بارش زمین پر ہوتی ہے لہلہا اٹھتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، اس میں سے نفع والا رزق باہر آتا ہے۔ اسی طرح سے تیرا دل مردہ زمین کی طرح پڑا ہوا ہے، اس کتاب کا علم جب دل میں آتا ہے، ایمان جب دل میں آتا ہے، غور و فکر جب دل کرتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، یہ بات قرآن کی جب دل کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے تو پھر دل سے خیر پیدا ہوتی ہے، اس دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس آیتوں میں غور کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ دوسری وجہ نازل ہونے کی ہے، ایک تو ایک اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں، دو عقل والے اس سے نصیحت لیں۔ ایک بڑی بات معلوم پڑی، کیا معلوم پڑا؟ وَلِيَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابَ، لب کہتے ہیں عقل کو، انٹیلیجنس، اولو الالباب عقل والے، عقل والے کیا لیں اس سے؟ ہاں یعنی نصیحت کے لیے کیا چاہیے؟ ایک کہاوت ہے کہ جس آدمی کو سب سے زیادہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے کم نصیحت مانتا ہے۔ سب سے کم نصیحت ماننے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مانے، عقل والا آدمی ہی نصیحت مانتا ہے۔ نادان آدمی کو آپ کتنا بھی سمجھا، ارے نہیں، کیا بولتا ہوں؟ میں ہی صحیح بول رہا، آپ صحیح نہیں بول رہے، ارے اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے، ہاں ایسا ہی ہے، مت کر، کچھ نہیں ہوتا۔ نادان آدمی نصیحت مانتا نہیں، مانتا نہ، نصیحت کون مانتا؟ سمجھدار، ذرا سنو، دیکھو ایسا ایسا ہے، ایسا ہے کیا؟ کیونکہ وہ غور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنے باہر اپنی چاہتوں کی کھڑکیوں سے باہر جھانکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. نادان کیا کرتا؟ نہیں مجھ کو یہی چاہیے, ساری کھڑکیاں بند کر لیتا ہوں. نہیں اچھا کوئی اس کو سمجھائے, بدگمان بھی ہوتی, یہ آدمی میرا دشمن ہے, یہ بھلا نہیں چاہتا میرا. نادان آدمی نہیں سنتا, نصیحت نہیں مانتا. سمجھدار آدمی, یعنی دو لوگ ہیں, ایک دم عقل مند اور ایک دم جاہل جس کو معلوم ہے میں جاہل ہوں. ان کے بیچ میں ایک تیسری کیٹیگری جو بہت خطرناک ہے, جو سمجھدار نہیں ہوتا ہے اور ایک دم جاہل نہیں ہوتا ہے, وہ کتنا جاہل ہوتا ہے؟ آدھا جاہل. آدھا جاہل بہت خطرناک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیٹر سائڈ کو دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے تھوڑا بہت آتا نا اپنے کو بھی. ہاں ایسا آدمی زیادہ نقصان کرتا ہے. تو قرآن کی نصیحت کن کے لیے ہے؟ سمجھداروں کے لیے ہے, کہ جو آدمی واقعی سمجھدار ہو, عقل مند ہو. کیونکہ عقل کی بات سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ سوجھ بوجھ کی بات سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. ایک عقل مند آدمی ہی واپس سے چیک کرتا میں صحیح جا رہا کہ غلط جا رہا. بیوقوف کیا بولتا ہے؟ ارے چلو کچھ نہیں ہوتا. ہاں وہ کبھی اپنے اوپر نظر ثانی کرتا نہیں. کیوں؟ اوور کانفیڈنس. اور جہالت ضد پیدا کرتی ہے. علم آدمی کو نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے. ایک سمجھدار آدمی ہمیشہ دیکھتا میں غلط تو نہیں جا رہا, کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے آدمی ہمیشہ. لیکن جو آدمی جاہل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں, چھلانگ لگاؤ, پانی بعد میں چیک کریں گے, رہے گا تو پانی میں جائیں گے نا. وہ کودنے کے بعد پانی چیک کرتا. سمجھدار آدمی کیا کرتا؟ پہلے دیکھتا پانی ہے کہ نہیں کنویں میں, پھر چھلانگ لگاتا. تو سمجھدار آدمی نصیحت مانتا. قرآن کی نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو سمجھدار ہو, جو سمجھنے کے لیے تیار ہو, جو اپنی عقل کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا جانتا ہو, جو ضدی نہ ہو. ضدی آدمی قرآن سے فائدہ اٹھاتا نہیں. میں ہی صحیح بولنے والا قرآن سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا. لہذا یہاں پر بتایا گیا کہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے, اس سے تم علوم نکالتے چلے جاؤ جیسے ایک برکت والا کنواں ہو, اس میں سے پانی نکالو. ایک چشمہ ہو پانی کا, پانی نکلتے رہتا ہے, اتنی سی جگہ رہتی ہے اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اس کو برکہ کہتے ہیں, وہ برکت سے جڑا ہوا ہے. تو اس سے پانی نکالا جاتا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. تو اس سے سارے زمانوں میں تم رہنمائی لیتے رہو, لیتے رہو, لیتے رہو, علم نکالتے رہو. امام القرطبی نے 20 جلدوں میں تفسیر لکھی, ابن جریر الطبری نے 30 جلدوں میں تفسیر لکھی. آپ بتائیں کتنا قرآن میں کتنا علم ہے. اور ہر دور میں لوگ قرآن سے استفادہ کرتے رہیں گے, اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کو برکت کہتے ہیں. لہذا جو آدمی قرآن سے جڑے اس کی زندگی میں سوچ کی, علم کی, ایمان کی, عمل کی برکت ہوگی. قرآن پڑھ کے آدمی اس کے دل میں ایمان میں برکت پیدا ہوتی ہے, اس کی زندگی میں تقویٰ میں برکت آتی ہے, اس کی زندگی میں علم اور عقل میں برکت پیدا ہوتی ہے. قرآن کو سمجھنے والا, قرآن کے علوم کا ماہر بیوقوف نہیں ہوتا ہے, وہ عقل مند ہوتا ہے, گہرا علم اس کے پاس ہوتا ہے. وہ ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق کر سکتا ہے. قرآن سے جڑنا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ نور ہے. کہا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ عقل مند سمجھدار لوگ نصیحت لیں, یاد دہانی ان کے لیے ہے, اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ان کے لیے ہے کہ غفلت میں اگر وہ تھے جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں. تو کون ہوش میں آئے گا؟ جو سمجھدار ہے. تو یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مبارک قرار دیا ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم کس آنے والے دروس میں دیکھیں گے, تاکہ ہم قرآن کریم کی خوبیاں, اوصاف اور اس کے بارے میں جو بات اللہ نے بتائی ہے اس کو ہم جانیں, اور اس کتاب کی عظمت ہم کو واقعی معلوم ہو, اور اپنی زندگی میں ہم اس کو ایک مقام دیں, اس کو پڑھنے والے, اس کو سننے والے, اس کو سمجھنے والے, اس کے مطابق جینے والے بنیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.